بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے. مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کے قصدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو چھوڑنا، چاہے کسی طرح کی بھی سنت ہو، عبادت کی ہو یا غیر عبادت کی، جان بوجھ کے چھوڑنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس سے سخت وعید آئی ہے، شاید میں بھی وعید ہے. ہمیں تو اپنی زندگی مسلمان کو چاہیے کہ سنتوں کے مطابق ڈھالتا رہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، ظاہری سنتیں بھی کافی نہیں ہیں، بڑا اہتمام کرنا چاہیے سنتوں کا. آسان ہے سنتوں کی کوئی کتاب لے لی اور دیکھے سب سے سیکھ لی، اسی سے کام بن جاتا ہے. رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث شریف یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اس میں رسول اکرم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں. یعنی جب رمضان کی آخری راتیں آئیں گی، اب یہ تو تیاری ہے، سمجھ لیجئے کہ شب قدر ہی کی گویا تیاری ہے، کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، تمام گناہوں سے توبہ کرنا، حتیٰ کہ جب شب قدر آئے تو جو لوگ اپنے رذائل کے اوپر قابو پا چکے ہوں گے، گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں گے، وہ جب عبادت میں مشغول ہوں گے، اور انصاف راتوں میں کوئی ایک رات ہوگی جو شب قدر ہوگی، تو اس رات کو فرشتوں کا بےحد نزول ہوتا ہے، اور مغرب کے فوراً بعد سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور ساری رات جاری رہتا ہے. اس وقت جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنے رذائل نفس کے متبع نہیں ہیں، شیطان کے اعلی کار نہیں بنے ہوئے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہیں، تو ایسے لوگ جب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو ان سے آ کر شب قدر میں فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کے اثرات ان کے جسم سے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس رات میں کئی باتیں ہیں اس رات تک پہنچنے کے لیے، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. تو بتائیے کیسی رات ہوگی. اس رات کو ضائع کرنا ٹھیک نہیں، ابھی سے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی حالت جلد از جلد ٹھیک کر لینی چاہیے تاکہ یہ رات نصیب ہو جائے اور فرشتوں کا مصافحہ نصیب ہو. اس کی تیاری یہی ہے کہ تمام گناہوں کو ترک کیا جائے، اور یہ رمضان کا حق ہے. چنانچہ تیسری مرتبہ جو عرض کیا گیا وہ یہی کہ رمضان کے حقوق ہیں، تو رمضان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اتنے گناہوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے، ظاہراً باطناً تمام طرح سے گناہوں کو ترک کیا جائے، یہی رمضان کا حق ہے سب سے بڑا. تو اب یہ بعض رائج الوقت گناہ ہیں، ان کو مختصر بتا دیتا ہوں، پھر یہ حکیم النمت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے کچھ پڑھ دوں گا. بعض گناہ رائج الوقت ہوئے جا رہے ہیں، اور رائج الوقت ہونے کی وجہ سے ان گناہوں سے خطرہ یہ ہے کہ ہم مانوس ہو جائیں گے، اور مانوس ہو کر پھر ان کو اس طرح سے کریں گے جیسے یہ گناہ ہی نہیں ہے. جب یہ حالت پہنچ جائے کہ بندہ گناہ سے اتنا مانوس ہو جائے کہ وہ یوں سمجھے کہ اس لیے یہ تو گناہ نہیں ہے, تو پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھے ایمان اس وقت تک قائم ہے جب یوں کہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جن باتوں کو منع کیا ہے وہ گناہ ہے, بری ہے, ان کو برا سمجھا جائے. چنانچہ بحث زیور میں عقیدہ دیا ہوا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. تو یہ گناہوں کو کرتے رہنے میں یہ بہت بڑا خدشہ ہے, اور وہ رائج الوقت گناہوں میں زیادہ یہ مصیبت ہے. متعدد گناہ ہیں, ان سے بعض کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ ہوش سے ناخن لیں اور چھوڑیں. سر قدر کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو بالکل صاف کر لیں, نہ ان گناہوں کو کرنے کا آئندہ کو ارادہ کریں, اور ابھی تو بالکل ہی چھوڑ لیں. ایک تو تصاویر ہیں, اس قدر عام ہوئی جا رہی ہے, سب گناہ ہے, بالکل حرام ہے. مفتی رشید صاحب رحم اللہ پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں, وہ کیا لکھیں گے؟ انہوں نے تو اپنے بزرگوں کی جو باتیں وہ لکھی, احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ تصاویر کی حرمت متفق علیہ, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اہل حق حضرات میں کوئی اختلاف نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو اب سمجھ لیجیے کہ شب قدر آئے گی, شب قدر تو آ کے رہے گی, شب قدر کو تو کوئی روک نہیں سکتا, تو اب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور فرشتوں کا نزول شروع ہوگا, اب چپے چپے پہ زمین کے فرشتے ہوں گے. لیکن جس گھر میں تصویریں ہوں گی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی قیامت تک. چنانچہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی وہاں فرشتے داخل نہیں ہوں گے, اور ہم آپ کے گھر کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں کوئی پردہ تھا, اس کے اوپر کچھ تصاویر جیسی کچھ بنی ہوئی. جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے, داخل نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت شریف سے واپس چلے گئے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ تصاویر کی حرمت کتنی سخت. تو اب شب قدر آ رہی ہے, ہم برکات چاہتے ہیں اس کی, اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں, اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اس وقت کیا کیا ہوتا ہے, سارے لوگ معاف کیے جاتے ہیں اور ہم تصاویر دیے بیٹھے. اسی طرح سے ایک رائج الوقت گناہ ہے اختلاط عورتوں مردوں کا, حق تعالیٰ نے اس کو بہت سختی سے منع کیا, فرمایا نہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ محرموں کو, نہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں, دونوں کو سختی سے منع کیا. اور اختلاط تو سخت مجھے رہے, چاہے برقعے کے اندر سے بھی اختلاط, برقع بھی پہنا ہوا اور مردوں کے ساتھ بیٹھ گئے, شہوانی جذبات تو اپنی جگہ پہ ہو. اختلاط بہت بڑا گناہ ہے, اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ چھپوایا تھا, وہ آج جھوم رہا تھا مینا نہیں, وہ بڑے بڑے گناہ جن کو ترک کیے بغیر دوزخ سے نجات ممکن نہیں, ان کی فہرست بنائی تھی, بہت بڑی فہرست نہیں تھی, اس میں ایک یہ تھا مخلوط ہونا, اختلاط ہونا, عورتوں مردوں کا کسی قسم کا بھی اختلاط سخت مجھے. اب آج کل کیا ہے, دکانوں میں عورتیں چلی جاتی ہیں, یہ تو برقع ہے لیکن اختلاط ہے. اور بعض تو قدر دکاندار بھی ایسے, اللہ نے ان کو ہدایت دے, بالخصوص یہ پاکستانی دکاندار, میں خود کپڑے کی دکان پر گیا, کسی وجہ سے کپڑے کو وہ پسند کروانے کے لیے ان کو لے گیا تھا. وہ دکاندار بھی ایسے کم وقت ہوتے ہیں کہ بجائے مرد سے بات کرنے کی عورت سے براہ راست بات شروع کر دیتے ہیں. کہیں بے غیرتی کی بات ہے, بے حیائی کی بات ہے, عورت ہو کے مرد سے باتیں کرے, مرد ہو کے عورتیں سے باتیں کرے دکان کے اندر, برقع سے ہی کرے. ہاں جب ضرورت ہو, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عورتوں کی پسند کی ضرورت ہوتی ہے, تو بہت اہتمام سے ہمارے حضرت نے فرمایا ایسے موقع کے اوپر بہت اہتمام سے دستانے ہوں, پیر بھی چکے ہوں, سر سے پیر تک برقع ہو, ڈھیلا ڈھالا برقع ہو, کسی طرح سے پتہ نہ چلتا ہو عمر وغیرہ کا, اس طرح سے دکان میں جائیں اور ایسی نقاب ہو جس سے ان کو تو کچھ نظر آئے, دوسروں کو کچھ نظر نہ آئے, آنکھ وغیرہ. مجھے حضرت نے خود فرمایا تھا ایسی صورت میں, وہ بھی مجبوری میں, جبکہ پسند ناپسند کا سوال ہے یا کوئی چیز خراب ہو جائے گی, گھر نہ آئیں گے, اس طرح کی چیزیں بات چیتیں عورتیں دیکھ لیتی ہیں, بہتر تو یہ گاڑی ملا کے دکھا دیا جائے. اگر ہر مجبوری میں جا کے دکھایا جائے تو اس حالت میں, اور پھر مردوں سے باتیں کرنا جائے گی, کسی صورت میں جائے گی, عام ہوا جا رہا رمضان کے مہینے میں. رائج الوقت گناہ کی بتا رہا ہوں, رائج الوقت. اسی طرح سے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے, اکثر لوگ تو پاکستان میں تو بہت یہ بلا عام ہے, یہاں بھی ہوئی کسی نے اللہ خیر کرے, ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں جن کا جن کے اوپر یہ کچھ فائدہ ہے, آمدنی دیتے ہیں کسی بھی نام سے دیتے ہیں, سب سود ہے, بہت شدید گناہ ہے. سود کے گناہ میں آج کل رائج الوقت ہو گیا ہے. سود کے دنیا کا جو گھناؤنا ترین گناہ ہو سکتا ہے عالم امکان میں, جو گھناؤنا ترین گناہ ہو سکتا ہے, اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سود کے گناہوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ایسا شدید گناہ بیان نہیں کیا جا سکتا, زبان پہ جو لاکھ گناہ نہیں لا سکتے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدید, بس بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آج کل انٹرنیٹ, ٹیلی ویژن, سب چیزیں شدید گناہوں میں ہیں, رمضان سے تو ان کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں, سب کو ترک کرنا چاہیے. تو گناہوں کو ترک کیا جائے گا, غیبت ہے, غیبت کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ غیبت کا اصل سبب لایانی کلام میں مشغولی ہوتا ہے. جب آدمی بیکار باتوں میں داخل ہوتا ہے, دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہہ ڈالا, اسی کو لایانی کلام کہتے ہیں, چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, جب آدمی اسے پڑے گا ضرور غیبت میں اٹھ چلا ہوگا. اور غیبت بہت سخت گناہ ہے, غیبت اور رمضان میں اور سخت, اور پھر لیلۃ القدر میں کہاں ہم اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں لیلۃ القدر میں غیبت کے ساتھ, تو کیا فرشتے ہم سے مسافہ کریں گے, فرشتے تو دور سے تھوک کے چل جائیں گے, بس دعائیں دیتے ہیں, لعنت ہے, لعنت ہوتی ہے ان تمام گناہوں کو جو رائے سے ہوا کبھی عرض کر رہا ہوں, ان سب کیوں یہ گناہ ایسے ہیں جن پہ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. جو بتایا کہ اختلاط ہے مرد و عورتوں کا, تصاویر ہیں, موسیقی ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, سود ہے اور غیبت ہے. اب غیبت میں رائج الوقت جو غیبت ہے, ایک تو اپنے رشتے داروں دوستوں اور آفس میں کام کرنے والوں کی کثرت سے ہے ہی, سب بہت سخت بات ہے, چاہے آپ کے آفس کا ساتھی آپ کے اوپر کیسا ہی ظلم کیوں نہ کرتا ہو اور کیسا ہی وہ حقیقتا بدعمالی میں مرتکب نہ ہو رہا ہو, ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں. غیبت کی اجازت, غیبت کی اجازت ہمیں, غیبت سخت ہونا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اگر کوئی سخت ظلم کرتا ہے تو اس کا یہ علاج تو ہے کہ جو ہمارا بڑا ہے افسر ہے اس کو جا کے ہم نے کہہ دیا شکایت کر, یہ اجازت نہیں کہ ہم غیبت کریں. عورتیں سمجھ لیں شوہر کی غیبت کی بالکل اجازت نہیں, شوہروں کو بیوی کی غیبت کی اجازت نہیں, رشتے داروں کی غیبت کی اجازت نہیں, اور ایک جس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے صوفی عالم ماشاء اللہ سب مبتلا, کیا پیر جی کیا مرید جی, تو وہ ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی غیبت کرنا بالکل گناہ ہے, بالکل غیبت, کسی وزیر کی, سفیر کی, سربراہ کی, بادشاہ کی, گورنر کی, وزیر اعظم کی, ان سب لوگوں کی غیبت گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے اور لوگوں سے تو آپ جا کے معافی بھی مانگ سکتے ہیں, ان سے کیسے معافی مانگیں گے, ان سے معافی مانگیں گے تو جیل ہو جائیں گے, پکڑے جائیں گے آپ. حکومت کے لوگوں کی غیبت کرنا تو ویسے جرم بھی ہے. میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضرت کیا ان لوگوں کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے جبکہ وہ اسلام کے خلاف یہ وہ کرتے ہوں؟ ہمارے غیبت کسی صورت میں کسی مسلمان کی جائز نہیں, بالکل حرام ہے, حق تعالیٰ نے جب فرما دیا بالکل حرام ہے. اور پھر لایانی تو بھائی ہمیں فائدہ کیا ہے, ہر بھی نکلنی چاہیے, کسی بھی مسلمان کی چاہے وہ کسی عہدے پر ہو ہمیں غیبت کا حق نہیں. ہم غیبتیں کر رہے ہیں اور غیبتوں کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے, تو شب قدر جب آئے گی تو کیا ہم کو اس سے فائدے توبہ کر لینا چاہیے. اب تک جو بولے تو دو چار ذہن میں آ گئی باتیں, یہ عرض کر دیا. دیکھیں جب تک گناہ نہیں چھوڑا جائے گا, یہی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واعظ میں رمضان کے بارے میں فرمایا ہے کہ رمضان کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ گناہ چھوڑا جائے, اور یہ حق واجب ہے رمضان کا, اور غفلت نہیں ہونی چاہیے. رمضان جو ہے غفلت سے نہیں گزرنا چاہیے, حق تعالیٰ کی یاد دل میں ہو. وہ بندہ کیا جو حق تعالیٰ کی یاد سے رات میں ذرا کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی یاد رہتی ہے کہ نہیں, کسی سے مجازی محبت کسی کو ہوئی ہو اس سے پوچھئے تو اپنے محبوب کو ایک لمحے کو نہیں بھولتا. حق تعالیٰ کا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے. بعض اہل اللہ نے جن پر غلبہ ذکر کا تھا قسم کھا کر مدتوں بعد کسی غافل کے واقعے کو دیکھ کر کہا کہ واللہ ہم یہ نہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی غافل بھی ہے. ایسے اہل اللہ گزرے, یہ گمان تھا ان کو کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ذاکر ہیں. تو بات یہی ہے کہ چونکہ وہ ابتدائی سے ماڈل راز ولی تھے, ذکر ان کے لیے امر فطری ہو گیا تھا. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت کی صفت یہ آئی ہے کہ تسبیح کا انہیں الہام ہوگا جیسے سانس بلا اختیار آتا ہے. جنت کی صفت ہے جنت کی, یہ مادر راج ولی کی شان ہو جاتی. لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مادر راج ولی تو کوئی کوئی ہوتا ہے, زیادہ تر اولیاء وہ ہوئے ہیں جو گناہ سے توبہ کرتے ہوئے ہیں. ہم بھی ولی بن سکتے ہیں, روکنے والی چیز نہیں ہے. توبہ, ایک توبہ, ایک توبہ صرف دل سے گردن جھکا کر ایک مرتبہ حق تعالیٰ سے عرض کر, یا اللہ آپ جو ہوا سو ہوا, میں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں, آپ کیوں کروں. یہ توبہ ہو گئی, قائم رہو, جہاں غلطی ہو جائے شیخ سے پوچھو. تو جنتیوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ اللہ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کرے گا, اور کسی وقت غفلت ساری نہیں ہوگی. بعض اولیاء کی شان دنیا میں بھی ایسی ہی ہے کہ ان پر کبھی غفلت ساری نہیں ہوتی. چنانچہ سوتے ہیں تو سوتے سوتے بھی آخر تک جب تک گہری نیند میں نہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رہتے, زبان سے بھی اور دل سے. اور چونکہ وہ خود ہر وقت ذکر میں مشغول رہے, انہیں اہل دنیا کی غفلت کا احساس ہی نہیں ہوا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ دنیا میں اہل غفلت بھی موجود ہے. جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھنے کا اتفاق ہوا, اس وقت متنبہ ہوئے اور حیرت سے پوچھا کہ اللہ اکبر, کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں جو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں. اب اس آخر اللہ اکبر ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. غرض جب اہل نور نے اہل ظلمت کو نہ پہچانا, تو اہل ظلمت اہل نور کو نہ پہچانے تو کیا چاہے. یہ اس پہ فرما رہے ہیں کہ رمضان زمانہ ہے انوار کا, تو انوار کی خاصیت یہ ہے معصیت میں ظلمت, معصیت کا اخت ہے, معصیت نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال معصیت کا ظلمت ہونا, ظلمت ہونا محسوس نہیں ہوتا, یہ اس وجہ سے ہے کہ اس شخص نے کبھی طاعت کے نور کو نہیں دیکھا. اگر نور طاعت کو کبھی دیکھ لیتا تب معلوم ہوتا کہ معصیت میں کیسی ظلمت ہوتی ہے. اگر یقین نہ آتا تو اس کو امتحان کر کے دیکھ لو. امتحان کے طریقے سے تھوڑے دنوں طاعت کر کے دیکھو, زیادہ نہیں, دو چار ہی دن صحیح, بلکہ ایک ہی دن صحیح, بلکہ یا ایک ہی رات صحیح, ایک رات تو اپنی طاعت میں گزار کے دیکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ طاعت کا نور کیا ہوتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں, اے لڑکے خواب کو ایک روز ترک کر, یعنی سونے کی بجائے کسی اللہ والے کے پاس ایک رات گزار دے. ایک دن تو ایسا کرو کہ رات کو سونا چھوڑ دو, اور جاگنے والوں کے محلے میں کو گزر جاؤ تب تمہیں معلوم ہو کہ جاگنا کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کی یاد میں جاگنے والی بات ہو رہی ہے, یہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن میں جاگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. آج کل دستور ہو گیا ہے. جس کے سامنے کی کوئی حقیقت نہیں, اب تک تو تم نے یہی دیکھا کہ سونا کیا ہے, ایک دن جاگنا بھی تو دیکھا ہو کہ کیا ہے, تب معلوم ہو کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں اور کس قدر ٹوٹے میں ہیں. صرف ایک شب جا کر بے خوابوں کو دیکھ لو, یہ بھی نہیں کہتے کہ جا کر ان کے ساتھ عبادت کر لو, نہیں, بلکہ صرف ان کی حالت ہی دیکھ لو اور ان کے پاس کو ہی جا کر گزر جاؤ, ان کے انوار تم پر منعقد ہو جائیں گے. اس وقت منکشف ہوگا کہ ہم سراسر خواب میں ہیں, سراسر غفلت میں ہیں, سراپا ظلمت میں ہیں. بہرحال امتحان یہ ہے کہ تھوڑے دنوں طاعت اختیار کر کے دیکھ لو, اور تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ طاعت میں کیسا نور ہے اور کیا کیفیت ہے, اور اس کیفیت کو ذہن میں محفوظ رکھ کر پھر اس حالت کے اثر کو ذہن میں مستحضر کرو جو حالت غالبہ ہے, یعنی ہماری, یعنی معاصی, یعنی گناہ. اس کے بعد جو کیفیت طاعت کی ذہن میں محفوظ ہے اس کے اس حالت غالبہ کے اثر کا موازنہ کرو. یہ نئی حالت ہے. اس وقت معلوم ہوگا کہ حل تک تبز دونوں مات ون نور, کیا دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں, نور تاریخی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت محسوس ہوگا کہ وہ نور تھا، یہ ظلمت ہے، وہ اور چیز تھی، یہ اور چیز ہے. تو عبادت اگر خلوص سے بھی نہ کرو، محض امتحانوں کے لیے کرو، جب بھی انشاءاللہ تعالی یہ تفاوت محسوس ہونے لگے گا. اور اگر خلوص سے کہیں نصیب ہو گئی عبادت، تب تو کچھ انتہا ہی ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں رمضان کے بارے میں، دیکھیے حق تعالیٰ نے رمضان میں ایک مہینے کی عبادت ہم سے کر دی. ایک مہینہ آزما، ترک کر دو معصیت کا، کیونکہ رمضان کا حق واجب ہے کہ معصیت ترک کیا جائے. اگر تم نے ترک کر دیا معصیت کو، تو تمہیں نور حاصل ہو جائے گا، رمضان کا انوار حاصل ہو جائیں گے، پھر تو عمر بھر کے لیے تم کو ذائقہ مل جائے گا. حق تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، یہی بات ابھی ملک یہاں فرما رہے ہیں. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، اکابر کا ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کی نیت سے بھی عبادت کر لینا خالی نہیں. چنانچہ صاحب بعض لوگ حج پہ آئے چلے گئے، چند دن کسی ولی اللہ کے ولی کے پاس حج کر لیا، یا رمضان میں کچھ دن گزار لیے اور پھر الٹ پلٹ باتوں میں مشغول ہو گئے. ان سے دل سے پوچھئے، وہ ذائقہ بھول نہیں سکتے، پوچھے تو نہیں اسے، وہ دن یاد ہے، یہ تو گناہ مبتلا ہو گئے، وہ دن نہیں بھول سکتے، اس کی برکت سے ایک دن پڑا تھا تاکہ نور دیکھ لیا. اب تو پھر ظلمت میں چلے گئے، لیکن نور بھولتا نہیں. تو کہتے ہیں اولیاء کی صحبت اختیار کرو، جب موقع ملے حج کرو ان کے ساتھ، جب موقع ملے ان کے ساتھ رمضان میں کچھ وقت گزار دو، جب موقع ملے ان کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، کر کے تو دیکھو، پھر فرق پڑتا ہے. یہ نور نظر کیسے آئے گا؟ نور تو بزرگوں کے پاس رہنے سے نظر آئے گا. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، سالہ تو سنگ بوڑھی دل خراش، آج مورا یک زمانے خاک باش. ایک عمر تو پتھر دل خراش رہا، دل خراش دل چھیننے والا پتھر، جہاں لگ جائے اس کو چھین دے. کچھ دن کے لیے توازن اختیار کر کے تو دیکھو، خاک تو ہو جاؤ. یوں نہیں فرمایا آج خلوص ہے یک زمانے خاک باش، یوں نہیں فرمایا خلوص کے ساتھ تھوڑے دن کے لیے مٹی بن جاؤ، بلکہ یوں فرمایا ہے آج مورا یک زمانے خاک باش. یعنی خلوص سے توفیق اطاعت نہیں تو امتحان کے لیے ہی کچھ روز خاک بن کر دیکھ لو. پتھر تو بہت دنوں بن کر دیکھا، لیکن کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں. اب کچھ روز خاک بن کر بھی دیکھو، تب تفاوت معلوم ہوگا. کیا معلوم ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا کہ موسم بہار میں کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ سنگ یعنی پتھر پر سبزہ نہیں اگتا، اس لیے تو خاک ہو جا تاکہ اس سوالوں کی برکت سے تیرے اندر اخلاق اور اعمال کے پھول پیدا ہو. پتھر سے تو نہیں ملے گا، اس لیے کہتے پتھر نہ بنو، مٹی بن جاؤ. تفاوت میں معلوم ہوگا کہ مدتوں پتھر رہے تھے لیکن کبھی ایک پھول بھی نہ، پتھر بنے ہوئے. شوہر صاحب کیا ہے؟ ایک فرعون پتھر کے ہیں. اب تغیر آیا، سوال رکھتے اب یہ مٹی بن، اب اخلاق سے پھول کھلیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بیوی کو شوہر کے لیے، بیوی کا مقام شوہر کے لیے بہترین دوست ہے. اب بیوی کے لیے شوہر کا مقام بحث زیور میں لکھا ہوا ہے، عورتوں کو وہ پڑھنا چاہیے. تعلیم بچی تو دو ہاتھ سے ہے لیکن یکساں نہیں ہے، وہاں ان کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ بیوی کو مٹی تو بنو، پتھر بنے گا شوہر بنو، پتھر نہ بنو. مدتوں پتھر رہے تھے لیکن کبھی ایک پھول بھی نہ کھلا. لاکھ بارشیں ہوتی رہے، خاک بن کر دیکھا تو بس ایک بارش ہی کافی ہو گئی، طرح طرح کے پھول کھل گئے، تمام میدان معطر و معمبر ہو گیا. تو مولانا نے تصریح فرمائی ہے کہ آج مورا یک زمانے خاک باش، امتحانی کے لیے کچھ روز خاک بن کر دیکھو. یہ رمضان المبارک اسی لیے ہے ایک مہینہ، کہ بھائی ایک مہینہ چلو آزمانے کے لیے، تم گناہ چھوڑ کے دیکھو. تو معلوم کیا آپ نے تفاوت معلوم کرنے کا طریقہ؟ اسی طرح سے اگر امتحان کیا جائے گا تو ظلمت اور نور میں تفاوت معلوم ہو جائے گا. یعنی ایک مہینہ تم کر کے تو دیکھو عبادت، گناہوں کو چھوڑ کر، اس وقت معلوم ہوگا کہ واقعی معصیت یعنی گناہ سخت ظلمت ہے. چنانچہ جن کو نور نصیب ہو گیا ہے، ان کا خود مشاہدہ ہے کہ جن گناہوں سے پہلے مدتوں تک پریشانی تو کیا ہوتی، پھر حاصل ہوتا رہا، مزے آتے رہے، نامحرموں کو دیکھ دیکھ کے مزے کر رہے، تصاویر دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں, نہ محرموں سے خالہ زاد ہے, پھوپھی زاد ہے, بڑا لطف آتا تھا, کیوں نہیں لطف آئے گا؟ خطرہ نے لطف رکھا ہے ان رشتے داروں سے باتیں کرنے میں, نفسانی لذت آتی رہی. تو ان گناہ جن گناہوں میں مدتوں مشغول رہنے سے بھی حس نہیں ہوتا تھا, پریشانی کا آج عزم تو کیا, ان کا حدیث نفس بھی ہونے لگتا ہے. یعنی عزم تو ابھی گناہ کا نہیں کیا ہے, خیال آ گیا تو بے انتہا پریشان ہو جاتا ہے. چنانچہ مشاہدہ ہے جو لوگ نامحرموں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, ایک نظر جو پڑ جائے نامحرم پہ, حالانکہ قصد سے بھی نہیں پڑی, یہی کیسی پریشانی ہوتی ہے, کیسی کیسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. بر دل سالک ہزاراں غم بوت, گر زباغ دل خدارے کم بوت, سالک کے قلب پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں, اگر اس کے باغ دل سے ایک چنکا بھی کم ہو جائے, معاملات کم ہو گئے, پریشان ہو جاتا ہے. تو گناہ کا ہو جائے جان بوجھ کے, کیا پریشانی کم ہو گئی, سالک ہے, یہ آزما چکا ہے, یہ ایسے بہت دن گزار چکا ہے شیخ کے پاس جس میں گناہ نہیں ہوتے, دل سے ایک چنکا بھی کم ہو جاوے, سالک کے قلب پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں, اگر اس کے باغ دل سے ایک چنکا بھی کم ہو جاوے, یعنی قرب میں ذرا بھی کمی ہونا عاشقوں کو برداشت نہیں. لیکن یہ پریشانی اسی کو محسوس ہوتی ہے جو سالک ہو. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی اثر کی نماز جاتی رہی وہ لٹ گیا, اس کا سارا مال و دولت چھن گیا. حدیث شریف کے الفاظ, اثر کی نماز سزا ہو. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اوروں کو تو علم الیقین کے ذریعے سے صادق معلوم ہوتا ہے, لیکن اہل اللہ اس ارشاد کو عین الیقین کے ذریعے سچ جانتے ہیں. اب سمجھ میں آیا فرق علم الیقین اور عین الیقین. عین الیقین تو یہ دیکھا آپ نے کہ جب گناہ چھوڑے اور اہل اللہ کی صحبت میں رہے, کچھ عرصہ معصیت کو بالکل ترک کیا, اب معصیت ہوئی تو کیا پریشانی ہو گئی آپ کو, لٹ گیا لٹ گیا خود کہتا ہے, یہ عین الیقین ہو گیا. اور یہ علم الیقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقین کر لیا. یہ فرق ہے علم الیقین. اب یہ حکیم الامت کا کمال ہے, یہ بڑی بڑی اصطلاحات تو تینوں آسان فرما دی. فرمایا اور اہل اللہ کی تو بڑی شان ہے ہم لوگوں کو جن کو نہ کچھ علم ہے نہ ادراک ہے, البتہ فہو منہم من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی تشبہ شباہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے. ہم نے اہل اللہ کی شباہت اختیار کر لی, ہم ان کے قدموں میں گر گئے, ہم ان کے جیسے ہو گئے, ہم نے ان کے جیسے حدیث کر لی اپنی, ہم فہو منہم میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے, اسی کی برکت سے ان حضرات کا ایک ٹھیکا ہم پر بھی پڑ گیا ہے اور یہ حالت تمیز کی پیدا ہو گئی ہے. اس وقت ایک نظیر یاد آ گئی, حدیث شریف میں عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی ممانعت اور کراہت آئی. اس کا اعتقاد تو تھا طالب علمی کے زمانے میں, لیکن ذوقاً اس کا درجہ مضرت نہیں معلوم تھا, اس کا ضرر کیا. اس وقت اس سیل سے وحشت عقلی ہی تبعی نہ تھی, اور اب یہ کیفیت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ حکیم الامت کیوں ہے, حکیم الامت ایسے معمولی تھا, صحابی تو نہ تھا, نمونہ تھا صحابی کا. تو اب فرما رہے ہیں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, اور اب یہ کیفیت ہے بزرگوں کی برکت سے, شیلا جو پڑا چیتے کا بتا رہے ہیں, اب یہ کیفیت ہے الحمدللہ کہ عشاء کے بعد اگر کوئی سامنے بھی آ کھڑا ہوتا ہے تو سچ جانیے اس قدر غصہ آتا ہے کہ گولی مار دے. کیوں غصہ آتا ہے اب میں دھیان نہیں کر سکتا, اس کی وجہ کیا ہے, بس ان حضرات کی صحبت کا اثر ہے اور کچھ بھی نہیں. ولیکن مدت باگل نہ جسم, ایک مدت پھول کے ساتھ لیجیے, اتنی تمیز تو اندھے ہونے پر بھی حاصل ہو جاتی ہے, حالانکہ ہم اندھے ہیں لیکن اتنا حس تو ہمیں بھی ہونے لگا ہے. اور واقعی بعض اندھوں کو دیکھا ہے کہ ٹٹولنے سے بیل کا رنگ بتا دیتے ہیں, یعنی کمر پر ہاتھ پھیرا اور بتلا دیا کہ سفید بیل ہے. گویا باسرا صحیح, وہ باسرا صحیح نہیں لیکن لمس کرتے کرتے لامسا میں بھی باسرا موجہ ہو, یعنی باسرا کہتے ہیں آنکھوں کی قوت کو اور لامسا کہتے ہیں چھو کر حس کرنے. یہ جو باسرا ان کا ہے وہ لامسا میں چلا گیا, یعنی چھونے سے ان کو رنگ کا پتہ چل جاتا ہے. وہ آنکھیں درست نہیں لیکن چھوتے چھوتے تکرار اتصال کی برکت سے ہاتھ وہی میں آنکھوں کی صفت پیدا ہو گئی. اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے, حالانکہ یہ دوسری تبادل کہ ٹٹولنے سے رنگ محسوس ہونے لگا, اسی طرح حضرات اہل اللہ کی صحبت میں رہتے رہتے ہمیں بھی کچھ محسوس ہونے لگا ہے. اور صاف کیوں ہوگا, سب کو ہوتا ہے,
تم تو دل کو اندر کٹور کر دیکھو, کچھ دن کچھ عرصہ بھی کسی بزرگ کی صحبت میں رہے, دیکھو گا اثر خود ہی اثر محسوس ہوتا ہے. بھائی وہ بزرگ کہاں ہوتے, بزرگ تو وہی گوشت گوشت کے ہوتے ہیں, حق تعالیٰ ان کے دل میں ہوتے ہیں, کا اثر ہوتا ہے. کہ ہاں واقعی عشاء کے بعد جاگنا بڑی وحشت اور کراہت کی چیز ہے. اب تو عشاء کے بعد جاگنا فرض و واجب ہے, سونا گناہ ہے, نعوذ باللہ. تو میں نے یہ ایک نمونہ پیش کیا ہے, پر جب اہل اللہ کی صحبت سے کچھ تھوڑی بہت تمیز ہم لوگوں کو بھی ہونے لگی کہ پہلے جو علم الیقین تھا وہ پھر گویا آنکھوں سے نظر آنے لگا, تو جو پوری پوری اطاعت کرے گا وہ تو کیوں نہ دیکھ لے گا کہ واقعی حضور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لٹ گیا, اس کا مال لٹ گیا, وہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہمارے حضرت حاجی عبدالستار صاحب کے سلسلے میں, ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب کے خلفہ میں سے ہیں, لیکن عجیب طریقہ ہے, عجیب ہے واقعی, اصل تو یہ ہے میں ان کو جب بھی دیکھتا ہوں قسم, یہ سچے ہیں میں جھوٹا ہوں, صاف یا اللہ یہ سچے ہیں میں جھوٹا ہوں. چنانچہ ابھی یہاں آئے تھے عمرے کے لیے, بیمار بھی ہیں, تھک بھی جاتے ہیں, زور بھی بہت ہے, تراوی پڑھ کے وتر اپنی الگ پڑھتے ہیں حضب معمول, جیسے ہمارے تمام بزرگوں کا طریقہ رہا, اور فوراً کمرے میں واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ بھی کھانا تو مغرب کے بعد ہی حضب معمول کھاتے ہیں ہمارے حضرت کا طریقہ, وہ جو کچھ چائے وغیرہ تھوڑی بہت پی کے اب سو جاتے ہیں. مطلب میں نے فون کیا تقریباً ساڑھے دس بجے حضرت سو, کیونکہ اس ماحول میں چاروں طرف حرم شریف کا ماحول ہے, ساڑھے دس بجے سو چکے, کیوں؟ اہل اللہ کی صحبت میں. مضمون تو اتنا عمدہ ہے اور اچھا ہے کہ جی چاہتا کہ پڑھا جائے, لیکن وقت نہیں. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے, جو بھی دو چار باتیں معلوم ہو گئی. یا الہ العالمین, یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, یا حنان یا منان, یا حی یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ, یا اللہ, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, حرم شریف ہے, یا اللہ ہم سب آپ کے خطا کار گناہ گار بندے ہیں, یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیں, سب کے محبوب نبی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بات کریں, یا اللہ سب ہماری حاجات پوری فرما دیجیے, سب جائے تمنائیں آرزو ہیں, سب رمضان کی تمام برکات ہم سب کو عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.